تعلیم الفقہ، کتاب الطہارہ، حیض اور نفاس کے مسائل، پیج نمبر 57. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم لوگ حیض اور نفاس کے مسائل پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حالت حیض میں عورت کیا کیا کام نہیں کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور ہسبینڈ اور وائف کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اور طواف بھی نہیں کر سکتی. اور اگر کسی سے غلطی سے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں حالت حیض میں شوہر بیوی کا تعلق منع ہے، خاص تعلق اگر کسی سے ہو جائے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا دوران حیض ہسبینڈ وائف کے تعلق قائم ہونے کا جو کفارہ ہے وہ 4 گرام سونا ہے، اور اگر حیض ختم ہو جاتا ہے تو بغیر غسل کیے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف استغفار ہوگا، آپ کو 2 گرام سونا دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب آپ حیض ختم ہو گیا تو بیوی شوہر کے لیے جائز ہو جاتی ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد ہی ہو، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جب حیض ختم ہو گیا تو بغیر غسل کیے بھی ہسبینڈ اپنی وائف سے تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے، یعنی تمام علماء کے نزدیک یہ بات بہتر اور مستحب اور پسندیدہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد ہی صحبت کی جائے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو 1 دینار صدقہ ہے، اگر خون کی رنگت زرد ہو تو نصف دینار صدقہ ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی حالت حیض ہی کا صدقہ ہے، حیض ختم ہونے پر پھر صدقہ نہیں ہے، یعنی کوئی کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے، لیکن یہ صرف ایک اوپینین ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ابراہیم نخعی ایک تابعی ہیں، نہ کسی صحابی کا اوپینین ہے، نہ رسول اللہ کی کوئی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے تو ساری آیتیں ملا کر کیوں نہیں پڑھ سکتی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور ہر عالم کو اپنا اوپینین دینے کی آزادی ہے. علامہ ناصر الدین البانی نے بہت سارے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں صحابیات، اور آپ کی زندگی کے بعد آپ کی ازواج مطہرات تقریباً 60 ایئرس تک زندہ رہیں، 50 سے 60 سال تک زندہ رہیں رسول اللہ کی وفات کے بعد، لیکن کبھی کوئی ایک صحابی، کسی ایک ام المومنین نے بھی ان کا ہمیں یہ فتویٰ یا جملہ نہیں ملتا کہ حائضہ حالت حیض میں قرآن نہ پڑھے. ٹھیک ہے. جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہمیں قول ملتا ہے کہ وہ کہتی کہ ہر حال میں رسول اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو اگر زیادہ سے زیادہ جو منع ہے وہ ہے حالت جنابت میں منع ہے قرآن پڑھنا، لیکن حالت حیض میں، اسپیشلی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں یا قرآن لرن کر رہے ہیں، آپ اس میں تو نو ڈاؤٹ، اس میں تو سب علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ یا ٹیچر ہیں تو آپ حالت حیض میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں. مسئلہ بس یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں لیکن قرآن ویسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ان کا روز کا معمول ہے، تو آپ دیکھیں کہ اب آج کل تو تمام ہی علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ ڈیجیٹل یعنی موبائل پر اسکرین پر آپ یعنی حائضہ بھی قرآن پڑھ سکتی ہے. تو جب وہ اسکرین پر پڑھ سکتی ہے تو مصحف سے کیوں نہیں پڑھ سکتی بھلا، ہے نا؟ ہاں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو ٹچ نہ ہو، تو ٹھیک ہے، آپ اتنی احتیاط کر لیں، آپ مصحف کو پکڑ لیں اور کارنر سے پیجز پلٹتے رہیں، چاہے تو آپ گلوز پہن لیں، چاہے تو کپڑے کی مدد سے پیجز پلٹ لیں. ویسے بھی ایک عورت اگر اتنے دن قرآن سے دور رہے، کیونکہ کسی کسی کو 10 دن تک ہوتا ہے حیض، کسی کو 12 دن بھی ہوتا ہے، تو ایک عورت 10 دن تک قرآن سے دور رہے گی تو آپ سوچیں اس کو روح کو غذا کیسے ملے گی، کیونکہ یہ تو اللہ کا ذکر ہے. روزانہ شام کے جو اذکار ہیں، سوتے وقت کے اذکار، صبح کے اذکار ہیں، حفاظت کی جو دعائیں ہیں، اس میں قرآنی آیتیں ہیں. جیسے کہ ہم سورہ بقرہ کب پڑھتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے کہا گیا سورہ بقرہ کا آخری حصہ آمن رسول کب پڑھا جاتا ہے؟ جی، رات میں سونے سے پہلے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ حفاظت ہوتی ہے اس سے، ہے نا؟ جی ہاں، بارک اللہ فیکم. پھر آیت الکرسی، وہ بھی کب ہم پڑھتے ہیں؟ سوتے وقت، ہے نا، رات کے اذکار میں سے ہے وہ. اس کے علاوہ تینوں قل ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تینوں قل رات میں سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے ہاتھوں ہی پر دم کرتے تھے اور اس کو اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے. تو وہ تینوں قل قرآن ہی سے ہیں, تو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا آپ بتائیے. جب وہ پڑھ سکتی ہے عورت تو پھر دوسرا قرآن کا حصہ کیوں نہیں پڑھ سکتی, کیونکہ سارا قرآن تو اللہ کا کلام ہے, ہے نا جی. تو بہرحال آیت کو توڑ توڑ کر بھی پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ اختلاف فی مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے, اس کا مطلب ہے کہ اجازت ہے پڑھنے کی. جب کسی چیز کی ڈائریکٹ نفی نہیں آئی ہے تو مطلب اس کی اجازت ہے. پھر حائضہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے, اگر پکڑنا ضروری ہو تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے, لیکن یہ بھی ایک تابعی گزرے ہیں ان کا قول ہے, قول بھی نہیں ہے بلکہ ان کی جو خادمہ تھی, ان کی جو کنیز تھی, وہ یہ کرتی تھی. ابو وائل اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رزین رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے اور وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر لا دیتی تھی, یعنی جس کپڑے میں لپیٹا ہوتا تھا قرآن. تو یہ اس خادمہ کا اپنا خود کا عمل تھا, کسی کا فتویٰ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے والی ادویات استعمال کرنا جائز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پلس آپ لے سکتے ہیں جو حیض کو روکنے والے ہیں, لیکن اگر اس سے آپ کی جو نیچرل جو بھی آپ کی عادت ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, یا ہسبینڈ منع کرتے ہیں کیونکہ اس سے بہت بعد میں کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں اصل میں, تو بہتر ہے اس کو اوائڈ کریں. پھر دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے. تو حیض میں کیا کیا کام نہیں ہو سکتے, طلاق دینا منع ہے, لیکن اگر کوئی طلاق دے گا تو ہو جائے گی طلاق, اور ایک طلاق واقع ہوگی وہ, ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا, عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے, پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے, چاہے تو اپنے پاس رکھے. یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورت کو ان کی عدت پر طلاق دو, یعنی جو خاص پیریڈ کا ٹائم ہے, یعنی جو جس میں آپ کو طلاق دینا ہے, تو وہ کیا ہے کہ بغیر صحبت کرے, یعنی کتنا پری پلان طلاق دینا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو زیادہ تر طلاقیں کیسی ہوتی ہیں آپ بتائیے جی. پیریڈس روکنے کے لیے جو لوگ پیریڈس چاہتے ہیں کہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے, جیسے روزہ رکھنے کے لیے کچھ لوگ پیریڈس روک دیتے ہیں, کچھ لوگ عمرہ کرنے کے لیے پیریڈس روک دیتے ہیں, اس کے لیے پلس لیتے ہیں, تو اس کے لیے لی جا سکتی ہیں. لیکن اگر ڈسٹربنس نہ ہو, آپ کے ہارمونل ڈس بیلنس نہ ہو جائے اس کی وجہ سے, یعنی جیسے کچھ لوگوں کو عمرہ جانا ہوتا ہے تو عمرہ جانے کے لیے کچھ لوگ ابھی اپنی جو ڈیٹ ہے ان کی حیض کی وہ آگے بڑھا دیتے ہیں, تو اس کے لیے ان کو کچھ ٹیبلٹ لینی ہوتی ہے. کچھ لوگ رمضان کے روزے پورے رکھنے کے لیے وہ ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں, تو کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہسبینڈ کی مرضی سے پوچھ کر لو. لیکن اس کو بلا وجہ یوز نہیں کر, ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں وہ, یعنی میجورٹی 99% لیڈیز اگر یہ کبھی ایک سال میں دو سال میں ایک آدھ دفعہ بھی لے لیتی ہیں 8-1 دن کے لیے یہ ٹیبلٹس, تو اس سے ان کو اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ان کا پیریڈ, اور اندر ان کے جو آرگنس ہیں وہ اس میں بہت زیادہ چینجز بھی آتے ہیں اور خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جو لوگ پریگنینسی کو روکنے کے لیے ٹیبلٹ لیں گے وہ گناہگار ہوں گے, یہاں اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے. بہت کلیئر کٹ واضح ہونا چاہیے آپ کو ہر بات. پریگنینسی کو روکنا وہ آپ کا اپنا انڈیویجول مسئلہ ہے, اس کے بارے میں آپ کو کہیں کوئی فتویٰ ملے گا ہی نہیں, کوئی بھی آپ کو فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ پریگنینسی کو روکنے کے لیے جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں ایکس وائی زیڈ, اس کا فتویٰ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا, لہٰذا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے زیادہ بچے ہو سکتے ہوں, ٹھیک ہے. تو جو کیا کہیں گے اس کو, ضبط ولادت یا مانے حمل ٹیبلٹس لینا یہ جائز نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. تو یہ آپ کا حیض اور نفاس کا چیپٹر تھا جی. استحاضہ کے مسائل. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ بغیر رکے مسلسل آتا رہتا ہے, یا مہینے میں صرف 2-4 دن رک جاتا ہے. استحاضہ ایک بیماری ہے, یعنی ایک مرض ہے, اور اس مرض کی جو بیمار خاتون ہوگی اس کو مستحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ کے احکام حیض اور نفاس کے احکام سے بالکل الگ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو استحاضہ والی خاتون ہوتی ہے وہ حیض والی خاتون کی طرح نہیں ہوتی بالکل بھی, اسی لیے اس کے احکام بھی الگ ہیں. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے دنوں یعنی جو اس کی تعداد ہے معلوم ہو یعنی ہر ماہ اس کو کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں, تو اسے اپنی پچھلی عادت کے مطابق حیض کے دن شمار کرنے چاہیے اور اس مدت میں استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. یعنی جیسے کہ خاتون ہے اس کو پہلے معلوم تھا کہ اس کو کتنے دن حیض آتا تھا, یعنی اس کو ہمیشہ سے سمجھے جب سے وہ یعنی پیوریٹی کی ایج کو پہنچی تھی اس کو 5 دن حیض رہتا تھا سمجھے, تو اب اس کو استحاضہ کی شکایت ہو گئی, اب اس کو مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے, تو یہ ایک رگ کا خون ہوتا ہے حیض کا خون نہیں ہوتا, تو اب اس کو اپنے وہ 5 دن ہمیشہ یعنی اس کو معلوم تھا کہ کس ڈیٹ کو اس کو آتا ہے, تو وہ وہاں سے لے کر 5 دن وہ ہمیشہ حیض کے کاؤنٹ کرے گی اور اس دوران میں نماز نہیں پڑے گی اور سارے وہ احکام کو فالو کرے گی جو حیض والی خاتون کو ہوتے ہیں. پھر 5 دن کے بعد وہ غسل کر کے اپنے نارمل کام انجام دیں گی کیونکہ اب وہ استحاضہ ہے اس کا, اس لیے وہ بہتر رہے گا. پھر جو ایام حیض یعنی حیض کے دن گزرنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے جیسے ابھی آپ کو بتایا. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی, کیا نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ایک رگ کا خون ہے حیض کا نہیں, لہذا حسب عادت, جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو, جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو اس جگہ کو دھو لو اور نماز پڑھو, یعنی خون دھو لو اور نماز پڑھو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب حیض کے دن آپ کو پھر معلوم ہوتے ہیں کہ کب آنے والا تھا, اتنے دن حیض کاؤنٹ کر کے پھر غسل کر کے پھر نماز شروع کر دیں گے اور سارے کام پھر جائز ہوں گے اس عورت کے لیے. اب اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے دن بھی نہ معلوم ہوں, یعنی اس کو بے قاعدگی سے حیض آتا رہا ہو, کبھی 5 دن کبھی 7 دن کبھی 6 دن اس طرح سے, اور کبھی جلدی آتا تھا کبھی لیٹ آتا تھا, اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. یعنی ایک خاتون ہے اس کو کچھ بھی نہیں معلوم پچھلا, اس کا پیریڈ ہمیشہ ڈسٹرب رہا, اب وہ کیا کرے گی؟ تو چونکہ حیض کا خون تھوڑا سا بلیک رنگ پر ہوتا ہے, یعنی تھوڑا ڈارک ہوتا ہے اور گندگی پر مبنی ہوتا ہے, جبکہ جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ بالکل سرخ ہوتا ہے اور اس میں گندگی نہیں پائی جاتی, تو وہ اس کو دیکھ کر ڈفرینشیٹ کرے گی, پہچانے گی, اور پھر جب تک ویسا خون آ رہا ہو تب تک نماز نہیں پڑھے گی جو حیض کی طرح کا خون ہوتا ہے. اب یہ جو مستحاضہ ہوتی ہے یعنی استحاضہ والی خاتون, اس کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے نا, تو جیسے جس کو وائٹ ڈسچارج کی بہت شکایت ہے وہ بھی ہر بار نیا فریش وضو کریں گے, تو وہی فاطمہ بنت ابی حبیش سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کی مریضاں تھیں, پیچھے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے, سیاہ مطلب بلیک, لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو, لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو کیونکہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو استحاضہ والی خاتون ہے اس کو رنگت دیکھ کر پہچاننا چاہیے اگر اس کو ڈیٹ وغیرہ اور دنوں سب بھی نہ معلوم ہو تو. پھر جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہو اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا بھی فرق نہ پایا جاتا ہو, تو اب وہ کیا کرے؟ تو اسے پہلی دفعہ حیض آنے کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا یعنی کاؤنٹنگ شمار کرنا چاہیے جس دن اس کو پہلی مرتبہ حیض آیا تھا. جیسے خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کی 7ویں تاریخ کو حیض آنا شروع ہوا, تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکام پر عمل کرنا شروع کرنا چاہیے. اور یا پھر یہ بھی کر سکتی ہیں ایسی خواتین کے جن کو کچھ بھی ڈفرینشیٹ نہیں کرنا آ رہا ہے, تو وہ اپنے جس علاقے میں وہ رہتی ہیں یا ان کے عمر کی خواتین کو وہاں کی خواتین کو یا ان کی بہن کو یا ان کی والدہ کو کتنے دن حیض رہتا ہے اتنے دن کو شمار کر کے حیض کے دن کاؤنٹ کر کے باقی کے دنوں کو غسل کرنے کے بعد وہ نماز اور روزے میں گزارنا چاہیے. حمنا بنت جحش رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, اچھا یہ حمنا بنت جحش کون تھی, کس کی بہن تھی؟ زینب بنت جحش کی بہن تھی, اور ان کے ساتھ کیا خاص واقعہ پیش آیا تھا؟ کچھ غلطی ہوئی تھی کہ ان سے اپنی زندگی میں؟ ام المومنین زینب بنت جحش کی بہن تھی یہ, اور رسول اکرم کی پھوپھی کی بیٹی بھی تھیں، یاد ہے آپ کو، کیونکہ زینب بنت جحش کیا تھی، کون تھی، ان کے پھوپھی کی بیٹی تھی، تو یہ بھی ان کی بہن تھی۔ جی ہاں، واقع عفق میں منافقوں کے بہکانے میں ان کی بھی زبان پھسل گئی تھی، اور ان کی زبان سے بھی عائشہ رضی اللہ عنہ پر وہ جو الزام لگے تھے اس کا ذکر ہو گیا تھا، تو اس کی بنا پر تین مسلمانوں کو وہیں مدینہ ہی میں سزا دی گئی تھی، یعنی انہوں نے چونکہ بہتان لگایا تھا نا، غلط بہتان لگایا تھا، تو ان کو دنیا میں ہی پاک کر دیا گیا الحمدللہ، ان کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ۔ تو اس میں ایک حمنہ بنت جحش تھی، ایک حسان بن ثابت تھے، اور ایک جو عائشہ رضی اللہ عنہ، جو ابو بکر جن کی کفالت کرتے تھے، وہ صحابی تھے، مستح بن اساسہ۔ جی ویری گڈ، مستح بن اساسہ، بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تین لوگوں کو وہیں مدینہ ہی میں سزا دے دی گئی تھی بہتان لگانے کی، اور یہ پاک ہو گئے تھے الحمدللہ۔ تو سبحان اللہ، صحابہ کتنے نیک دل تھے کہ ان کو اپنے، یعنی ان کو یہ شرمندگی نہیں ہوئی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو پاک ہو کر جائیں۔ تو بہرحال وہ حمنہ بنت جحش، جو کہ ام المومنین زینب بنت جحش کی بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ مجھے کثرت سے مسلسل استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی، اس وقت آپ میری بہن زینب بنت جحش کے گھر میں تھے، میں نے عرض کیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کثرت سے مسلسل آتا ہے، جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ دیکھیں، قریش کی خواتین بھی، یعنی جو مہاجرین میں سے تھیں، وہ سوال پوچھتے ہوئے شرماتی نہیں تھیں، تو علم کے بارے میں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری نے بہت اچھا باب باندھا ہے کتاب العلم میں، کہ علم میں اگر کوئی حیا کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو آپ دیکھیں، انہوں نے بالکل پوچھ لیا رسول اللہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں روئی یعنی کاٹن استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں، کیونکہ وہ خون چوس لیتی ہے، سک کر لیتی ہے۔ حمنہ نے عرض کیا، خون تو اس سے زیادہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا تو اس کے اوپر لنگوٹ کس لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، خون اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کپڑا استعمال کرو۔ میں نے کہا، خون تو اس سے بھی زیادہ ہے، کثرت سے جاری رہتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں بہت بعد میں یہاں پتہ چلی، تو ہمیں استحاضہ کا وہ سمجھ میں آیا کہ کچھ خواتین نے، جیسے جو سوال کرتی ہیں یا جو ہاسپٹل میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو وہ بتا رہی تھیں کہ جو چادر ہوتی ہے نا، بیڈ شیٹ، ان کو انہیں استحاضہ کی بیماری تھی، تو وہ بیڈ شیٹ کے چار ٹکڑے کر کے وہ لیا کرتی تھیں، یعنی وہ کار میں بیٹھ نہیں سکتی تھی کچھ چیز کو اس طرح سے نیچے پیڈ بنا کے۔ آپ سوچیں کتنا زیادہ ہوتا ہے، اور اسی لیے تو پھر وہ ایسی خاتون بہت کمزور ہو جاتی ہے جس کو استحاضہ کی شکایت ہوتی ہے۔ تو بہرحال، تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی۔ استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر رسول اکرم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حیض کی مدت 6 یا 7 دن اپروکسیمیٹلی، یعنی نارمل لوگوں کو 6 یا 7 دن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 6 یا 7 دن ہی آتا ہے۔ ان دونوں کا علم اللہ کے پاس ہے، لہٰذا ان 6 یا 7 دنوں کے بعد غسل کرو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک صاف ہو گئی ہو تو 23 یا 24، یعنی 23 یا 24 دن نماز روزہ کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو جیسے کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں، اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں۔ اتر مزید کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں صحابیات کے سوال پوچھنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا۔ اگر صحابیات اپنے سوالات شرم کی وجہ سے نہ پوچھ پاتی تو آج ہم بھی محروم رہ جاتے، اور ہمیں دین کی باتوں کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اور جو لوگ آبجیکشنز لیتے ہیں، جو منکرین حدیث رسول اکرم کی ایسی احادیث پر آبجیکشن لیتے ہیں کہ کیا بھلا رسول اللہ ایسی باتیں بیان کر سکتے ہیں، یہ تو بالکل اس کے حیا کے خلاف ہے یہ باتیں، تو ہم اس نے حدیث کو ہی نہیں مانیں گے۔ تو رسول اللہ نے فتاوا نہیں دی ایسے باتوں کے بارے میں، یہ تو جب کچھ لوگ پوچھنے آتے تھے تو رسول اکرم جواب دیتے تھے، آپ خطبے میں نہیں لیتے تھے کبھی بھی یہ ساری باتیں جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں اس طرح کی۔ تو الحمدللہ، یہ ہم پر صحابیات کا بہت احسان ہے، اور امہات المومنین کا بھی بہت احسان ہے کہ انہوں نے وہ باتیں جو سب سے پوشیدہ رہتی ہیں وہ بھی ہم کو بتائیں، تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی صفائی کا، طہارت کا خیال رکھ سکیں الحمدللہ۔ تو مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی ہے۔ تو اوپر ہم نے کیا پڑھا رسول اکرم سے، کیا ہم نے سنا کہ 5-6 دن اپروکسیمیٹلی 6 سے 7 دن تم انتظار کر لو استحاضہ والی خاتون، اس کے بعد غسل کر کے وہ نماز پڑھتی رہے گی اور پھر 24 دن تک نماز پڑھے گی، 23 سے 24 دن تک، پھر استحاضہ ختم اور پھر وہ حیض شمار کرے گی اس کو، اس طرح سے اس کا سائیکل چلتا رہے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا اور بھی واضح ہو گیا کہ استحاضہ ایک بیماری ہے اور یہ حیض نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف تو حالت حیض میں نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا یہ ایک بیماری ہے۔ اور غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز، یعنی ہسبینڈ اپنے وائف سے تعلق قائم کر سکتا ہے استحاضہ میں۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ استحاضہ کی مریض تھیں اور ان کے شوہر عبد الرحمن بن عوف ام حبیبہ سے غسل کرنے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے، کیونکہ استحاضہ والی خاتون ایک پاک خاتون کی طرح ہوتی ہے، تو اس سے پھر ہسبینڈ وائف کا تعلق بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ جی، شیطان کی ٹھوکر سے کہا گیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، شیطان اس طرح سے یہ اس طرح سے بہکاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حیض ہی ہو، ہم کو شک میں ڈالتا ہے اور پھر عورت نماز سے دور رہتی ہے، تو اس لیے کہا گیا یہ جملہ۔ ادروائز ایسا نہیں کہ استحاضہ والی خاتون پر شیطان کا کوئی اثر رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب شیطان کی ٹھوکر مطلب شیطان اس طرح سے بہکانا چاہتا ہے تاکہ لوگ یا بندے نماز سے دور رہیں، اللہ کی عبادت سے دور رہیں، کیونکہ ہمارے دل میں شک ہوتا ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، یہ تو خون جاری ہے، تو حیض کا ہے یا استحاضہ کا ہے، تو اس لیے اس کو شیطان کی ٹھوکر سے کہا گیا ہے۔ امید ہے سمجھ گیا ہوں گیا۔ تو اس میں آپ یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں نا کہ باتھ روم میں اگر ہیں تو وضو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے لیے کپڑے پہننے کی شرط نہیں ہے کہیں پر بھی۔ آپ باتھ روم میں ہیں، آپ غسل کر رہے ہیں، غسل جنابت میں یہی تو ہوتا ہے، غسل جنابت میں آپ پہلے وضو کریں گے اور اس کے بعد آپ غسل کریں گے، تو وضو کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کپڑے پہنے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، وضو ہو جائے گا آپ کا، لیکن بس آپ کا ہاتھ پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے بغیر کپڑے کی اوٹ سے۔ جو انصاری خاتون تھی وہ کہتی ہیں کہ جب حیض کے دن ختم ہو جاتے اور اس کے بعد براؤن ڈسچارج ہم کو ہوتا تو ہم اس کو حیض میں شمار نہیں کرتے تھے اور ہم نماز اپنی کنٹینیو کرتے تھے، تو آپ کی جتنے ہمیشہ حیض کے دن کی مدت ہے اگر وہ ختم ہو گئے حیض کے دن اور اس کے بعد غسل کرنے کے بعد آپ کو یلوئش یا براؤن وغیرہ ڈسچارج ہو رہا ہے تو اس کو حیض میں کاؤنٹ نہیں کریں گے پھر۔ اللہ عالم، اگر آپ کے حیض کے دنوں کی مدت ختم ہو گئی اور آپ کو پورا ایک دن کچھ بھی نہیں ہوا اور اس کے بعد دوسرے دن آپ کو ایسا حیض نہیں جاری ہو رہا ہے، نہیں پوری طرح بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، صرف ایک براؤن ڈسچارج ہے، تو وہ حیض میں شمار نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک دن پہلے جب آپ کا حیض ختم ہوا تھا، یعنی بلیڈنگ ختم ہوئی تھی، تبھی آپ غسل کر کے پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ غسل کے مسائل، غسل ایکچولی غسل ہے وہ، یعنی عربی زبان میں سین پر ساکن، لیکن ہم لوگ غسل ہی بولتے ہیں، اتنا زبان پر عادت ہو گئی، تو ایکچولی غسل ہے وہ، لیکن خیر جو بھی ہے، اگر ہم اس کو اسلامک اصطلاح میں دیکھیں تو جو اسپیشل ہم کو غسل بتائے گئے ہیں، جیسے کہ حیض کا ہے، نفاس کا ہے اور جنابت کا غسل ہے، تو اس کا طریقہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے بدن پر سے پانی بہانا، یعنی بدن کے پورے حصوں پر سے پانی بہانا، اور اس کے لیے نیت شرط ہے، یعنی جس چیز کا غسل آپ کریں گے اس کے لیے دل میں نیت ہونا چاہیے۔ کہیں پر بھی اس کی زبان سے نیت کہیں ثابت نہیں، کوئی الفاظ ہم کو حدیث میں نہیں ملتے ہیں، نہ صحابہ سے ملتے ہیں، تو غسل کے لیے صرف دل میں نیت کرنا کافی ہے۔ تو غسل کب کب کیا جائے گا؟ جیسے کہ احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، حیض کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، نفاس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور جنابت کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اگر نان مسلم سے مسلمان ہوتا ہے تو اس وقت غسل اس کو کرنا ہوگا، لیکن وہ اس میں فرض میں نہیں آئے گا، واجب میں آئے گا۔ اور جمعہ کے دن کا غسل مسنون کہلاتا ہے یا مستحب کہلاتا ہے، وہ بھی فرض ہم نہیں کہیں گے، کچھ لوگ واجب کہتے ہیں، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ اور بہت سارے لوگ صحابہ ہی کی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ فرض یا واجب نہیں ہے، مسنون ہے، یعنی رسول اکرم کیا کرتے تھے، اور کوئی کرتا ہے تو یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، نہیں کوئی کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جی، تو شوہر اور بیوی کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یعنی ڈسچارج ہو یا نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہسبینڈ اور وائف، یعنی جب میاں بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ خاص تعلق قائم ہو گیا، چاہے ڈسچارج ہونا ہو، آپ غسل آپ پر فرض ہو گیا۔ اسی طرح سے عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ احتلام کا مطلب آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا، ویٹ ڈریم، یعنی کسی نے خواب میں یہ محسوس کیا کہ وہ شوہر اور بیوی کا تعلق سمجھے قائم ہوا تھا اور اٹھنے کے بعد اس کو لگے کہ کچھ اس کو گیلا پن نظر آ رہا ہو کپڑوں پر تو وہ احتلام ہوگا، تو اس صورت میں بھی اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح نیم میں احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو غسل کرنا چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بات سن کر شرم محسوس ہوئی اور میں نے رسول اللہ سے پوچھا کیا عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ یعنی جیسا کیوں ہوتا؟ آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے، دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے جیسا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ مرد ہی کی وجہ سے بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ زبردستی کچھ لوگ عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیسیکلی اس حدیث میں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، اور یہ حدیث ہمارے لیے ایک اسٹینڈرڈ ہے سمجھے کہ یہ جو ام سلیم تھی کون تھی، کس کی بیوی، کس کی والدہ؟ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی اور ابو طلحہ ان کی بیوی تھی، انصاری صحابی جو تھے، اور انہوں نے اسلام ہی کی وجہ سے قبول کیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اسلام قبول کرتے ہو تو تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں، اور بہت ہی بولڈ خاتون تھی۔ اسکالرز ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی بولڈنیس تھی اور اتنی بہادر تھی، ماشاءاللہ، بڑے عہدے پر ہوتی تھی، اگر آج کے دور میں وہ ہوتی تھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بولڈ ہوگی، اور ان کے سوال پوچھنے کے انداز سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور ان کی جو عقل مندی کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو رسول اکرم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا تھا، انس رضی اللہ عنہ کو، جبکہ وہ 10 سال کے تھے، کہ یا رسول اللہ، یہ انس ہے میرا بیٹا اور یہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے اور یہ آج سے آپ کی خدمت کرے گا۔ سبحان اللہ، اس کا کتنا فائدہ ہوا، آپ دیکھیں کتنی عقل مندی کا کام کیا تھا انہوں نے کہ اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور رسول اکرم کی دعا سے ایسا ہوا کہ ان کے بیٹے کو بہت لمبی عمر ملی، رسول اللہ سے علم سیکھتے رہے اور بہت زیادہ مال سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، کہا جاتا ہے کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے تو وہ سونا بن جاتی تھی، اور اتنے ان کے بیٹے اور پوتے تھے ماشاءاللہ کثرت سے کہ ان کی زندگی ہی میں 100 سے زیادہ ان کے بیٹے اور پوتے اور نواسے تھے ماشاءاللہ۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عورت کا فیصلہ کتنا اہم تھا جو اس نے رسول اللہ کی خدمت میں دے کر کیا تھا، صحابیہ ام سلیم۔ تو بہرحال بہت سارے واقعات ہم کو ان کے ملتے ہیں، بہت ان کی بہادری کی مثالیں بھی ہیں۔ بہت بولڈ تھی ماشاءاللہ، کبھی بھی کسی چیز کو پوچھتے ہوئے ڈرتی اور گھبراتی نہیں تھی، نہ شرماتی تھی۔ اتنا بڑا سوال جبھی تو کر لیا، ورنہ ہم تو ایسا سوال پوچھتے، بعض اوقات ہسبینڈ سے بھی پوچھتے ہوئے شرماتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ سوال کیا تھا، اور آپ دیکھیں ام سلمہ نے شرم محسوس کی کہ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا تو بچہ پھر ماں کے مشابہ کیوں ہوتا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ غسل عورت کو بھی کرنا ہوگا اگر اس کو احتلام کی حالت پیش آ جائے۔ پھر منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور منی یہ وہی مرد کا نطفہ ہوتا ہے یا مادہ جس کے لیے غسل فرض ہے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جنابت کا غسل کرنے سے پہلے، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے، کیونکہ پھر انہی ہاتھوں سے آپ وضو کریں گے۔ اور اس سے بھی پتہ چلا کہ جنابت کے غسل سے پہلے یعنی گندگی کو صاف کرنے کے بعد وضو کرنا ہوگا، نماز کی طرح کا وضو، اور وہی وضو نماز کے لیے کافی ہوگا۔ تو غسل جنابت کا مسنون طریقہ، حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، 3 لب پانی سر پر ڈالتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یعنی متفقن علیہ حدیث ہے۔ تو میں نے آپ کو جو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا تھا کہ پہلے دل میں نیت ضروری ہے کہ کون سا غسل آپ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ وضو کریں گے تو بسم اللہ بھی آپ کو کہنا پڑے گا، تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ سیکنڈ ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھونا چاہیے، تو نماز کی طرح کا وضو کرنا ہے۔ اور چوتھا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو تر کرنا ہے۔ پانچواں، تین لب پانی ہے، جتنا بھی آپ کے سر پر ڈالنا آپ کو مناسب لگتا ہے، جس سے سر بھیگ جائے اتنا پانی ڈالنا ہے، اور چھٹا پھر سارے بدن پر پانی بہانا ہے، ساتواں دونوں پاؤں دھونا ہے۔ تو یہ غسل جنابت کا طریقہ ہے۔ اور عورت کے لیے سر کے بال نہ کھولنے کی اجازت ہے، یعنی اگر اس کے لمبے بال ہوں یا ایسے کرلی ہیئر ہوں اور چوٹی کھولنا مشکل ہو رہا اس کو روزانہ غسل کے لیے، تو پھر وہ اپنی چوٹی کھولے بغیر صرف بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچائے گی اور چوٹی کھولے بغیر غسل کر لے گی، لیکن بالوں کی جڑوں پر پانی پہنچانا ضروری ہے اس کو بھی عورت کو۔ تو غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ سبحان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا مرد نہیں، سیم حیض کی طرح کا غسل نہیں ہے جنابت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے تین لب اپنے سر میں ڈالے پھر غسل مکمل کرے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہیں پہنچنے دے گی وہ دور کے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ناخنوں پر کوئی ایسی آپ کی سخت چیز لگی ہو جس سے پانی اندر نہ پہنچے تو اس سے پھر غسل نہیں ہوگا، اس سے نیل پالش نکالنا ضروری ہے۔ جیسے ابھی دو تین دن پہلے ہی میری ایک جگہ کسی سے ملاقات ہوئی، کوئی نئے پرسن تھے، تو ان سے ڈسکشن یہی چل رہا تھا کہ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو تو یہ خبر ہی نہیں تھی پہلے کہ نیل پالش کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ شادی ہوئی اس وقت ہمیشہ نیل پالش لگی رہی اور غسل روزانہ غسل کرتے رہے، تو غسل کیسے ہوگا، نمازیں کیسی ہو رہی ہوگی پھر؟ یعنی یہ بات اب پتہ چلی۔ تو بہت سارے لوگ لا علم ہوتے ہیں اس بات سے، تو ہمیں بتانا چاہیے ان کو کہ نیل پالش سے پھر نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ نے بالوں پر مہندی لگائی ہو، چاہے آپ نے ہیئر کلر لگایا ہو، کیونکہ اس کو آپ دھو لیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر غسل بھی ہو سکتا ہے اور وضو بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جس وقت مہندی سر پر لگی اور وہ سوکھ گئی ہو تو اس وقت نہیں ہوگا، پھر آپ کو وہ مہندی کو پورا گیلا کرنا پڑے گا تاکہ پانی اندر بالوں کی جڑوں تک پہنچے۔ غسل جنابت کے لیے پانی اگر موجود نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی آسانی ہے۔ اور سورہ مائدہ میں آپ پڑھیں تو آپ کو وہاں پر ملے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا اے فلاں آدمی، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا میں جنبی ہوں اور پانی موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں۔ یعنی آپ کو مینٹلی یا نفسیاتی طور پہ پاکی کا تصور دیا جا رہا ہے کہ آپ تیمم کر لیتے ہیں مٹی سے تو وہی آپ کے غسل کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کو کہیں پانی نہ ملے اور آپ جنابت کی حالت میں ہو تو تیمم کر لیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، نیت لیکن وہی ہونی چاہیے۔ پھر حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کی شکایت تھی، انہوں نے رسول اکرم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں، جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو۔ استحاضہ کی جو مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے، جیسے کہ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ام حبیبہ کے بارے میں، کہ حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو۔ اس لیے ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، لیکن یہ زیادتی ہے، ہر نماز کے لیے غسل نہیں کیا جا سکتا، تو طبیعت خراب ہو جائے گی، اتنا سب کچھ کہاں سے وقت ہوگا، تو ہر نماز کے لیے بس وضو کرنا ضروری ہے نیا استحاضہ والی خاتون کو۔ اور حیض کے غسل کا جو طریقہ ہے وہ یہاں پر ہے، درج ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو، پھر سر پر پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ حائضہ کو سر کے بال ہر حال میں کھولنا ضروری ہے نہانے کے لیے۔ پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پہا لے کر اس سے پاکی کرو۔ اسما نے عرض کیا روئی کا پائے سے پاکی کس طرح؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، پاکی کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگا دو۔ پھر اسما رضی اللہ عنہ نے غسل جنابت کا سوال کیا، تو آپ نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح شرمگاہ دھونی چاہیے، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کتنی کیا ہی خوب عورتیں ہیں کہ دین کی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ تو حیض کا غسل کا طریقہ اس لیے الگ ہے کہ اس میں آخر میں وہاں پر حیض کی جگہ پر خوشبو لگانے کے لیے کہا گیا تو پھر آپ کو وضو برقرار نہیں رہے گا، اس میں وضو کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، لیکن جنابت کے غسل میں وضو ہے. لیکن اگر کوئی ویسے ہی غسل کرنا چاہے جیسے جنابت کا غسل کرتا ہے تو حیض کے لیے بھی ویسے ہی غسل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پھر عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے کھول لیا کروں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، سر پر تین لب ڈال لینا کافی ہے اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو. تو جو جنابت والی خاتون ہے اس کے لیے اگر لمبی چوٹی ہے، کیونکہ جس آپ کو معلوم ہے پہلے جو عربوں کے یہاں پر، ابھی بھی آپ نے جو لوگ گلف میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے بال کتنے گھنگریالے ہوتے تھے اور ہوتے ہیں ابھی بھی، اور وہ تین تین یا چار چار چوٹیاں بناتے ہیں اپنے بالوں کے، بہت مشکل سے ڈالی جاتی ہے چوٹی. تو اس لیے پھر چوٹی نہ بھی کھلے جنابت کے غسل میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سر پر اسکن پر پانی پہنچایا جائے گا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگی تو آپ نے فرمایا، اپنے بال کھول لو اور غسل کرو. تو حائضہ کے لیے بال کھولنا ضروری ہے. غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، اور جمعہ کے روز غسل کرنا مسنون ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے تو مسنون کہلائے گا. یہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ، ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو اٹھانے کے بعد وضو ہے، لیکن یہ واجب یا فرض نہیں ہے. کوئی اگر کرتا ہے تو پسندیدہ ہے، نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس پر غسل واجب ہے. قیس بن عاصم کہتے کہ جب وہ اسلام لائے تو رسول اکرم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ طہارت نہیں ہوتی ہے نا، اس وجہ سے غسل کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے. یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا بغیر کپڑوں کے، تو آپ ممبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اللہ عزوجل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتے ہیں، لہذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے. تو اس لیے کھلی جگہ نہیں نہانا چاہیے. عورت کے لیے کسی عورت کو اور مرد کے لیے کسی مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت کا ستر نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی مرد کا ستر نہ دیکھے. یعنی عورتوں کو عورتوں کے سامنے کپڑے بھی نہیں چینج کرنے چاہیے اور ستر پر تو نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے. اسی لیے میت کو غسل دیتے وقت میت کو پورا کپڑا اڑا کر رکھا جائے گا، جسم پر نظر نہیں ڈالی جائے گی. پھر غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم وضو کے لیے ایک مد پانی جو کہ ہاف لیٹر سے کچھ زیادہ ہوتا تھا، اور غسل کے لیے ایک سا پانی جو کہ ایک لیٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا تھا، ایک لیٹر سے یعنی تقریباً پانچ لیٹر یا تین لیٹر تک پانی لیتے تھے. اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو آپ دیکھیں کتنی کم پانی میں وہ غسل کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ پانی بہت مشکل سے ملتا تھا. آج تو ہمارے یہاں شاور کھلا رہتا ہے. مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اگر آپ نے جو جنابت کے غسل کا طریقہ آپ کو بتایا، جیسے کہ رسول اکرم نے وضو کیا تھا، تو اس کے بعد پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہی وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلا کہ کسی کے سامنے غسل نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو سوئمنگ پول پر جو سارا سسٹم ہے وہ بالکل جائز نہیں ہو سکتا. ایسے لباس پہن کر عورتیں یعنی نیم برہنہ حالت میں کیسے بھلا جا سکتی ہیں؟ بے حیائی کی بات ہوگی. وہاں مردوں نے بھی نہیں جانا چاہیے. اور ایون کسی کے سامنے خواتین کے سامنے بھی بار بار لباس نہیں تبدیل کر سکتی. عورت کا عورت کے درمیان بھی ستر ہوتا ہے اور اس کو کھولنا نہیں چاہیے. تو الحمدللہ آپ کا غسل کا چیپٹر بھی ختم ہوا. الحمدللہ خراب ہے اور غسل کرنے سے اس کو جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں اس کو غسل نہیں کرنا ہوگا. ورنہ ایسی سردی ہے اور آپ کے پاس پانی گرم کرنے کے لیے چیزیں بھی اویلیبل ہیں، تو پھر تو آپ کو غسل کرنا ہی پڑے گا. ایسا نہیں کر سکتے آپ بغیر غسل کے صرف تیمم کر کے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ نے گلف کی سردی تو دیکھی نہیں. یعنی جو ویسٹرن کنٹریز میں ہے یا یہاں گلف میں جو سردی پائی جاتی ہے، تو انڈیا میں تو ویسی سردی رہتی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ کے پاس پانی گرم کرنے کی سہولت موجود ہے، آپ کے پاس ہیٹر وغیرہ ہے، تو آپ بلا وجہ اس کی وجہ سے غسل نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر آپ کو کوئی زخم لگا ہے یا کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے پانی پڑنے سے وہ زخم رس سکتا ہے اور اسے جان جا سکتی ہے، تو اس صورت میں پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں اور پانی نہ ملنے کی صورت میں، ادروائز نہیں. اگر آپ جو بھی انڈر آرمس یا جو بھی بال نکالتے ہیں تو آپ کبھی بھی اور کسی بھی وقت اس کو نکال سکتے ہیں. اور جیسے کہ ایون اگر آپ حیض کی حالت کا غسل کر رہے ہیں یا جنابت کا غسل کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے اگر آپ اپنے یہ انڈر آرمس بال نکالنا چاہیں تو بھی نکال سکتے ہیں. اور یہ جو سارے بال نکالنے کے بعد آپ کو یعنی اگر آپ نارمل حالت میں بال نکال رہے ہیں آپ کو کوئی غسل کی حاجت نہیں ہے تو آپ صرف بال نکال کر اتنا حصہ دھو لیں, آپ کو نہانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو جنابت کا غسل لے رہے ہیں تو وہ بھی سیم پورے پاک اور صاف ہو رہے ہیں. ایکسٹرا چیز اس میں کیا ہے, وضو ہے, حیض میں صرف وضو نہیں ہے. اور جو چیز آپ چھوڑیں گے حیض کے غسل میں, جو چیز چھوڑیں گے وہ خوشبو لگانا ہے. تو خوشبو آپشنل ہے کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی خوشبو ہوتی نہیں تھی, تو اس پہ اسپیشل خوشبو لگاتے تھے. لیکن اگر آپ جو غسل حیض کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی آزادی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ کہیں یہ منع نہیں کیا گیا ہے کہ ایسا نہ کریں. ہاں دیکھیں, جسم پر پانی نہیں پہنچے گا اور کوئی چیز سوکھی رہ جائے گی تو پھر غسل نہیں ہوگا, وہ چیز ہے. اصل چیز وہ دھیان رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ صرف نیت بھی کرتے ہیں اور باقی پورے بدن پر پانی بہا لیتے ہیں تو آپ کا غسل ہو جائے گا. رسول اکرم نے فرمایا, میری امت پر نسیان اور لا علمی کی وجہ سے جو چیز ہوئی ہے تو وہ اس پر پوچھ نہیں ہوگی. جو چیز کے بارے میں لا علمی تھی یا معلومات نہیں تھی تو اس کے اوپر صرف استغفار ہے, اور جتنا بھی اللہ کو راضی کر سکیں جن چیزوں سے تو وہ راضی کرنا ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. اور اگر اگر آپ کے پاس استطاعت ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر کفارہ تھا, اور اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ دے سکتے ہیں وہ کفارہ, جیسے اگر کوئی پیسے دینا تھا یا پھر کچھ روزے رکھنا تھا یا پھر کچھ اور مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا, تو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ وہ کر کے اس سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس پر بھی معافی ہے کہ کوئی اس کے اوپر پھر کوئی پوچھ نہیں ہوگی, آپ بس استغفار کرنے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.